الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا الحبیب من زانت بالبصر وعدہ صاحب اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی باری تعالیٰ ہے پھر اگر واضح دلائل آنے کے بعد تم ڈگمگانے لگو تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہیں حکمت والے ہیں. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس زمین و آسمان میں اللہ کریم نے وحدانیت کی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں. قرآن کریم غور و فکر کی دعوت ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ جب آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں اس کی حیات کو دیکھتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں آپ کی ضرورت ہے اور اس کے ہونے میں آپ کی کاوش نہیں ہے تو یہ سوال کہ اس کا ہونا کب کیسے کس نے یہ ایک انسانی اور فطری جو مزاج ہے اس میں یہ تلاش شروع ہو جاتی. قرآن کریم نے اس وسیع و عریض آسمان کی مثال اور اس وسعت کی مثال ایسے بھی بیان فرمائی ہے کہ تیری نظر لوٹ کر تیرے پاس آ جائے گی اور کہیں کوئی کمی نہیں دیکھ پائے گا, کہیں کوئی کمزوری نہیں دیکھ پائے گا. یہ جو کائنات کا نظام ہے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے یہ مربوط ہے, اس میں کہیں کسی درجے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر شے عین حکم کے مطابق جو اللہ کریم نے اسے وقت عطا فرمایا اس پر چل رہی ہے. اگر ایک سیکنڈ کے یا ایک لمحے کے ہزارویں حصے کا بھی فرق آتا تو کتنی ہی صدیاں گزر چکی ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مزاج میں مختلف پہلو تھے اور خوبصورت پہلوؤں کا امتزاج آپ کی شخصیت. تو آپ کو نوادرات کا بھی شوق تھا تو آپ مزاج تھا پہاڑوں میں جاتے چلتے تو تلاش کرتے رہے. یہاں آپ نے جو نوادرات جمع کی ہیں ان میں کئی ایسے نوادرات ہیں جن پر جو وقت کا تعین ہے لہب سے وہ 50 لاکھ سال سے بھی زیادہ کا ہے. اب اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس خلق کو کب پیدا فرمایا. اب اگر ایک لمحے کا کچھ سینکڑوں ہزاروں حصہ بھی ہو تو اس میں فرق آئے تو ابدان فرق تو کم ہوگا لیکن فاصلے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ وہ اس کا جو درمیانی حصہ فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا. آپ ایک سورج کی جو طلوع غروب ہے اسے دیکھ لیں کہ اس کے طلوع غروب میں ذرا سا فرق آئے تو نہ صرف یہ نظام حیات بکھرنا شروع ہو جائے بلکہ یہ سیارے ستارے یہ چیزیں آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں اور زندگی محال ہو جائے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں مخلوق کو یہ دعوت عطا فرمائی ہے کہ اس گرد و پیش کو دیکھو, یہ کیا سارا کچھ از خود ہو گیا ہے اور اس از خود ہونے میں ہر شے مربوط بھی ہو گئی اور ہر شے تسلسل سے بھی ہے اور ہر شے اپنے وقت کی مطابقت بھی رکھتی ہے. تو یہ جو دعوت حق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ دعوت بندے کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے یعنی بندہ وحدانیت باری تعالی ماننے کے سوا اور کوئی چارہ رہتا نہیں, کوئی ایسی ذات جسے کس نے پیدا نہ کیا ہو اور ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا ہو. تو وحدانیت باری تعالی پر جو ایمان ہے اس تک رسائی یہ گرد و پیش کی جو اللہ کریم کی تخلیق ہے یہی کافی ہے. اب اس دار دنیا میں انسان کی یہ استطاعت تو ہے کہ وہ اس گرد و پیش کے جائزے سے حق تک پہنچے لیکن اللہ کریم کی ذات اسے کیا پسند ہے, اس کی صفات کن چیزوں سے وہ منع فرماتا ہے، مقصد حیات، حیات سے پہلے، اس کے بعد جو زندگی کی کروٹیں ہیں، یہ بے شمار ایسے پہلو ہیں جس تک انسان کی بالعموم رسائی نہیں، بالخصوص رسائی کا سبب انبیاء اور رسول اللہ کریم کے مقرب ہستیاں اللہ کریم نے پسند فرمائیں۔ انسانی وجود اور یہ مٹی کی آمیزش، یہ مٹی کی بنیاد خلق کی وسعتوں میں اس کی حسات کھو جاتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کریم نے جو اسے حیات روح کے رب سے عطا فرمائی، جو روح اسے عطا فرمائی، اس میں وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس خلق سے باہر سمجھ سکے۔ چونکہ رسائی نہیں ہے، اللہ کریم نے کلام ذاتی عطا فرمایا، اپنے محبوب انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا۔ اب جو دعوت حق ہے، آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں، قرآن کریم کی کسی بات سے اختلاف صرف انا پرستی سے کیا جا سکتا ہے، حقیقت پسندی سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دین اسلام اور ترویج اسلام سے لے کر ان 15 صدیوں 14 صدیوں کا احاطہ فرمایا، کتنی ہی تحقیق سائنس نے کی، کتنی ہی تحقیق میڈیکل سائنس نے کی، اور کون سی ایسی بات ہے جو یہ ساری کی ساری جدت اور تحقیق دین اسلام یعنی قرآن کریم کے فرمان کو رد کر سکے؟ ممکن نہیں۔ جہاں کہیں کسی نے اختلاف کیا، کچھ وقت اسے لگا، لیکن عین اس نے پھر یہ گواہی دی کہ نہیں، ہم غلط ہیں، جو قرآن کریم نے فرمایا وہ درست فرمایا۔ پھر جو کچھ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے، اتنی صدیاں پہلے اس پہلو سے اتنی جدت نہیں تھی کہ یہ ممکن ہو سکے، ایک پیدائش کا جو نظم ہے اسے کوئی اس طرح جان سکے۔ آج کی جدت میں ایسی جدید مشینری ہے کہ یہ جو پیدائش کا عمل ہے، اس سارے کو کی نگرانی ہو سکتی ہے، اس سارے کو ساتھ ساتھ سمجھا، دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے، بلکہ ساتھ علاج جو ہے وہ بھی انہی جو جدید ذرائع ہیں ان سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلو یا بات الگ ہے کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں انسان نے مختلف حصوں میں بڑی ترقی حاصل کی، اور یہ کہہ دینا کہ آج سے پیشتر انسان میں جہالت تھی یا اس درجے کی ترقی نہیں تھی، یہ درست نہیں ہے۔ پہلو اور ہو سکتا ہے، آج کتنی ٹیکنالوجی ہے، کیا جو پرانی تعمیرات ہیں اس جیسی کوئی تعمیر کر سکتا؟ جو تحقیق اعداد و شمار کی پہلے ہو گزری ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کسی ایک شے کو، کسی ایک عمارت کو اکھاڑ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے، واپس وہ بن نہیں سکتی۔ تو مختلف انداز رہے ہیں ترقی کے، لیکن یہ ترقی و تنزلی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس زیر و بم میں بندہ مثبت ہو، وگرنہ جب زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، جس کی وہ کہتے ہیں جس کا دیا سلائی ہم خود لگاتے ہیں، تو وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بے شمار پہلو۔ سیلاب آ گئے تو کتنی ہی لوگوں نے کہا اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ جانے کس کے لیے نجات کا سبب ہو، کس کے لیے ترقی درجات کا سبب ہو، اور کسے سزا مل رہی ہو، کون ہے یہ تعین کرنے والا؟ تو جب آپ ہر پہلو اور ہر حصے سے سوال اٹھائیں گے، پھر ان 14 صدیوں کی شہادت دیکھیں گے، تو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم ایک مربوط کلام ہے جو ہر پہلو سے ہر طرح کی تشنگی دور فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا پھر اگر واضح دلائل آنے کے بعد تم ڈگمگانے لگو فعلم تو جان رکھو. اب قرآن کریم اللہ کریم کا کلام جس نے ہر چیز کو واضح بیان فرما دیا ہے, زندگی کے حقائق سے نہ صرف آشنائی عطا فرمائی ہے زندگی بسر کرنے کے طور طریقے جو ہیں وہ بھی سکھلا دیے ہیں. بنیاد ایمانیات, جب ایمان پر بات آتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 سے زائد شاخیں ایمان کی, سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور ایمان کی شاخوں میں ایسی شاخ تک بھی اس سے ارشاد فرمائے کہ راہ سے کوئی شے اس لیے ہٹا دینا کہ گزرنے والے کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ارشاد فرمایا. تو کون سا ایسا پہلو ہے جس کی رہنمائی موجود نہیں؟ جرم جرم ہوتا ہے لیکن قانون کی آشنائی اور استعداد کے بعد جو جرم ہوتا ہے اس کی حد بڑھ جاتی ہے. ویسے ہی اللہ کریم نے انسان کو جو تخلیق فرمائی ایک تخلیقی نمونہ ہے. ہم تو گرد و پیش دیکھتے ہیں نا, زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کی مخلوقات کو دیکھتے جانچتے ہیں اور ایک قدرت کا نظارہ نصیب ہوتا ہے. اپنا آپ دیکھنا نصیب ہو جائے تو شاید فرصت نہ ملے کہ کوئی باہر دیکھ سکے. جو وجود انسانی ہے, جو اس کا انداز ہے, جو اس کی تخلیق ہے, تخلیقی پہلو ہے, جو کچھ اللہ کریم نے اسے استعداد میں ظاہری اور استعداد میں باطنی ذہنی حصوں تک چیزیں عطا فرمائی ہیں, اور گرد و پیش کی کتنی خوبصورت مخلوق ہے اور کیسا کیسا نکھار ہے حیات کا, اور ہر شے اس کی خدمت پر معمور ہے, تو یہ ایک بات کافی ہے, یہ سمجھ آ جائے کل حیات کا پہلو تو بندے کو سجدہ ریز ہو جائے اور سر نہ اٹھا پائے. کہہ جائے کہ رب کائنات نے کلام ذاتی سے نواز. احکامات قرآن کریم ہر پہلو سے ارشاد فرما رہا ہے. صرف یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ کا کلام ہے جو کہ ہم مانتے ہیں, ہمارے ایمان ہمیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے جو کہ ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان اس میں میری ضرورت کی ہر رہنمائی موجود ہے جو کہ ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. یہ ماننا اور ایمان اس درجے کا ہو کہ یہ راسخ ہو, یقین کامل نصیب ہو جائے صرف یہ ایک بات کہ میرے اللہ کا کلام ہے مجھے مخاطب فرما رہا ہے, کافی ہے. بندہ تا یاد جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں. تو فرمایا پھر اگر واضح دلائل آنے کے بعد تم ڈگمگانے لگو فاعلموا تو جان رکھو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ غالب ہیں حکمت والے, وہ محتاج نہیں ہے. جو یہ گمان کر بیٹھو کہ جو حکم ہے اس کی تعمیل میں شاید اللہ کریم کی کوئی ضرورت پوری ہونی ہے تو تمہیں خطا ہو رہی ہے. یہ سجدے, یہ رکوع, یہ قیام تیری ضرورت ہے اور اس کی عطا ہے تمہیں اس قابل کرتی ہیں کہ تمہیں ایمان کی چاشنی نصیب ہو, تمہیں اس قابل کرتی ہیں کہ تو دیکھ نہیں سکتا ہاں مگر تو دیکھ رہا ہوتا ہے روز معاشر. تو یہ ایمان کی حلاوت ہے, ایمان کا راسخ ہونا ہے اور اثرات ظاہر تک اس کے پیدا ہوتے چلا جاتے ہیں جو کہ زندگی کی راہ کو متعین بھی کرتے ہیں اور اس پر قائم ہونے کا سبب بھی ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنی سوچوں اور اعمال کو دیکھیں, تو معزز سامعین کرام کون سا حق کا پہلو ہے جو اللہ کریم نے سبب ہم تک نہیں فرما دیا کہ ہم تک نہ پہنچو؟ اللہ کریم, علماء کرام, بزرگان دین, مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے, ان کی محنتیں قبول فرمائے. یہ وہ حصہ ہے اجماع امت کا جو ہم تک اللہ کریم نے دین پہنچانے کا سبب فرمایا ہے. تو کس حصے سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے ناواقفیت ہے؟ ہاں, پہنچ کا انکار نہیں کر سکتا, اپنی جو کمزوری ہے اس پر بات کر سکتا ہے کہ اس نے حاصل نہیں کیا. تو جو دینی احکامات ہیں یہ بنیادی فریضہ ہے, جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دینی پہلو کی ضرورت پر علماء کو بلا لیا جائے یہ کافی ہے. میت رکھ کے اولاد بیٹھی ہے, مولانا نہ ہو جنازہ نہیں پڑھا سکتے, کمال ہے بھائی. تو لحد میں جس میں والد کو اتار رہے ہو, کل جب اترو گے تو وہاں جواب کیا دو گے؟ بچے کی پیدائش پر مسئلہ درپیش ہے کہ اذان کون دے. کبھی اذان دی ہو تو معلوم, نماز پڑھی ہو تو جنازے تک کی سمجھ آئے. تو یہ جو ایک جدت میں ہم نے تصور پیدا کر لیا ہے کہ جو آپ کے دل کی صفائی ہے یا جو آپ کے دل کی طلب ہے یہی سارا کچھ ہے, نہ دل اللہ کے حکم کی تعمیل بنا صاف ہو سکتا ہے اور نہ اس کی طلب صادق ہو سکتی ہے. آج تصوف کے نام پر ہی دیکھیں کتنے ڈھول تماشے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور دین کہہ کر ہو رہا ہوتا, عین اس عمل کے دوران فرض چھوڑے جاتے. کیسا دین ہے بھائی, جس میں فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ چھوڑ دی گئی, مقدم وہ عمل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عبادت سے تو غرض نہیں ہے, ہمیں رواج سے غرض ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ واضح دلائل آ گئے اور تم ڈگمگا رہے ہو. تو پھر یہ جان لو کہ اللہ کریم کی ذات غالب ہے. مغلوب کے پہلوؤں میں دیکھو گے تو اپنے آپ کو دیکھو, تم محتاج ہو, مجبور ہو. تو پھر یہ جو فرصت ہے یہ سمجھ آئے گی کہ کتنی قیمتی ہے. سمجھنا سمجھانا, سوال جواب, اس کے پیچھے جو نیت ہے اس کا بڑا بڑا بنیادی حصہ ہوتا ہے. ہمارے سوالات سمجھنے کو کم اور اعتراضات کے حوالے سے زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے جوابات سمجھانے کو کم اور اپنا غلبہ جو ہے اسے جو ہے اس کے اطلاق کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم جواب دے رہے ہیں, اپنی ذات منوانا چاہتے ہیں. تو یہ روش درست نہیں ہے. دینی احکامات کو دیکھیں تو زندگی میں خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوتا ہے. آپ کا انداز تخاطب تکلم خوبصورت ہوتا ہے, اس میں کشش ہوتی ہے, اس میں محبت ہوتی ہے, اس میں احترام اور شفقت ہوتی ہے. لیکن اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں, چرا لیں, تو پھر آپ کا انداز ہی تلخ ہو جاتا ہے. تو وہ درد جو دین کے لیے ہے وہ زبان سے مٹھاس کی صورت میں لوگوں تک منتقل ہوتا ہے. اگر دین سے محبت اور درد ہے, درد دل ہے, تو پھر زبان سے تلخی مخلوق کو دین سے دور کرنے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے, کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو ہمیشہ دین کے سیکھنے سکھانے میں یہ احتیاط ضرور ہے. یہ عمومی کام نہیں ہے, یہ اعلی ترین کام ہے, یہ خصوصی حصے ہیں. تو ان خصوصی حصوں میں یہ احتیاط لازم ہے. لوگ دین سے دور کسی کے دھکے سے نہیں ہو سکتے. جو دین سے دور ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کے سبب ہوتا ہے, لیکن اس کی دوری میں جو جو شامل ہوتا ہے اس کے اعمال کی جتنی خرابی ہوتی ہے وہ بھی پھر اس گناہ میں شریک ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے جواب دہی تو ہوگی, لیکن جو دھکا دینے کا سبب بن رہا ہے وہ بھی جواب دہ ہوتا چلا جائے. اپنا بھار نہیں اٹھایا جائے گا تو کسی کا بھار کیسے بھی اٹھائے گا؟ ہر لمحے احتیاط لازم ہے. تو جب اس آیہ کریمہ کا ایک اور پہلو دیکھیں گے تو زندگی محتاط بسر کرنی ہے، نگاہ کا اٹھنا، کلام کا آواز کی صورت میں کسی کی سماعت تک ٹکرانا، وجود کی حرکات و سکنات، ایک ایک پہلو کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ تو بڑا نازک ہے. اس کی نزاکت اور اس کا احساس اللہ کریم توفیق دے اور رب کائنات یہ توفیق بخشے کہ یہ احساس ہمیں عمل تک لائے. نہیں تو کون سی ایسی بات ہے جو بیان نہیں فرما دی گئی. اور اللہ کریم غالب ہیں، حکمت والے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کافر و مشرک جہاں بے شمار اعتراض کرتے ہیں وہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے ایک ہی جماعت ہوتے، آزاد یافتہ ہوتے. اگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات قادر ہے تو اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا یہ اظہار پھر کیوں نہیں کہ ساری جماعت ایک ہی ہو، ہر کوئی ایک ہی جماعت ہوتا. تو یہ حکمت ہے دنیا میں کہ یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوا، جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے مزین ہوئی، وہی کامیابی کی طرف گامزن ہوگا اور اللہ قبول فرمائے اور اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ حیات حکمت سے بھری ہے، دنیا میں بے شمار حکمت ہے، گرد و پیش کی ایسی ایسی باریکیاں ہیں کہ یہ اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہے. تو وہ کچھ سوچنا اور اپنی سوچ کو ان حدوں میں رکھنا جو کچھ قرآن و احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند. اور عجیب بات اور عجیب پہلو ہے کہ ہم متشابہات پر بحث کرتے ہیں، جو سیدھا حکم ہے اسے چھوڑ دیتے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر. کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور فرشتے، اور فرمایا اور کام تمام ہو جائے، والى الله ترجع الامور، اور سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں. دنیا میں ایک پردہ ہے اور دنیا میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات جلوہ افروز ہوں تو کوئی شے برداشت کر پائے، حالانکہ اس کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، کیا شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ انہیں اللہ کا کلام نصیب ہوا. تو وہ چاند عشق، وہ تڑپ بڑی تو دیدار باری کی جو درخواست ہے وہ اللہ کے حضور کی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کوہ طور کو آپ دیکھتے رہیں، اگر یہ تجلی کو برداشت کر پائے تو پھر آپ کہیں یہ ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. تو وہ پہاڑ جل گیا، سیاہ ہو گیا، راک ہو گیا، برداشت نہیں کر پایا، اور آپ اس پہاڑ پر جو کچھ ہوا اس سبب آپ بے ہوش ہو گئے. اب جب اسی قوم کے سفید پوش، جنہیں بالعموم کہا جاتا ہے، سفید پوش سے مراد ہوتا ہے جو معتبر ہو، تو جو معتبر تھے انہوں نے کہا جی ہم بھی تو اللہ کا کلام سنیں. سننے کلام گئے، پھر بات انہوں نے اعتراض کی یہاں تک پہنچے کہ ہم بھی دیکھیں، تو ایک بجلی کی کڑک کے نظر ہوئے. اسی طرح یہ جو بدبختی ہوتی ہے، اس کا وقت تو بدلتا ہے، قومیں بدلتی ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اس کا انداز ایسا ہے کہ وہی الفاظ وہی پہلو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی اور کے منہ سے نکلے. جو بڑے بڑے کافروں نے جھوٹ بکے ہیں وہ آج بھی کوئی جھوٹ بکے تاکہ اسی طرح کی سزا کا مستحق ہو، بدبخت اسی طرح کا یہ بھی ٹھہرایا جائے. تو یہ اعتراض کہ اللہ کریم آئے اور اس کے فرشتے آئیں، یعنی جو حق ہے وہ تمہیں اللہ کریم نے عطا فرما دیا ہے، اس کے بعد پھر مزید کیا چاہتے ہو؟ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے فرشتے آئیں گے، رب کائنات کے حضور ہر ایک کو پیش کیا جائے گا۔ تو پھر دوسرا حصہ کہ جب یہ حقائق کھلیں گے تو پھر یہ خلق ختم ہو جائے گا، پھر حیات اخروی شروع ہو جائے گی۔ تو کیا چاہتے ہو؟ یہ سارا پردہ کھل جائے۔ پھر اس میں جیسے میں تھوڑی دیر پہلے متشابہات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، تو مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ میں اس آیہ پر بڑی بحث فرمائی کہ اللہ کریم کا بادلوں کے سائے میں آنا، وہ فرماتے ہیں یہ متشابہات میں سے، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں متشابہات ہیں، جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس سے مزید برآں خود سوچنا کسی درجے کا بھی اپنے لیے نقصان کا سبب ہے، اس حد پر رہیں جو بیان فرمایا۔ تو اللہ کریم کا بادلوں کے سائے میں آنا، فرشتوں کا آنا، تو پھر امتحان تو ختم ہو گیا۔ تو جب امتحان ختم ہو گیا تو پھر فرصت تو نہ رہے، تو پھر اعتراضی جگہ پر کھڑے ہو تو پھر بات تو سزا میں چلی جائے گی، تو دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو حکم موجود ہے، واضح موجود ہے، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ جو اپنی سستی اور کاہلی ہے، اپنے اندر جو انا ہے، اپنے اندر جو کمزور پہلو ہیں، ان سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ جو عبادات نصیب ہوتی ہیں، ہر عبادت ہماری ضرورت ہے اور اس کی تقویت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو یہ حقیقت ہے، جانتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان ہے، عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جاننا، یہ ماننا، اس میں بڑے درجے کی کمزوری ہے، کہیں ہم رواجی طور پر تو نہیں کہہ رہے۔ خوف، ڈر، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ بندگی کی جو اطاعت اور جو تعلق ہے، اس کی محبت اور چاشنی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ وہ درجہ عطا فرمائے کہ ہماری زندگی اس کی محبت میں بسر ہو، ہماری زندگی اس کی حکم کی تعمیل میں بسر ہو۔ اللہ کریم ہمیں بحثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت عطا فرمائے، اس درجے کی اطاعت عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں اس کی شاہد ہوں، شہادت دے رہی ہوں۔ دنیا محترم سامعین کرام عارضی اور فانی ہے، اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنا گرد و پیش چیخ چیخ کر شہادت دیتا ہے کہ میاں وقت گزر رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھولے رہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم مان نہیں رہے۔ اسی طرح حق کے معاملے میں دیکھیں، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ زیادتی ہے اور حق یہ نہیں ہے، لیکن ہم جواز دے کر وہ غلطی اور تجاوز کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ راسخ ایمان روک دیتا ہے، اس لیے کہ جو آپ غلطی کرتے ہیں، آپ کے نزدیک کسی شے کی اہمیت، اب وہ درست ہے تو اعمال درست ہیں، اگر وہ درست نہیں ہے جو آپ کی چاہت ہے، تو پھر اعمال اسی طرح کمزور ہوتے ہیں۔ جب اللہ کریم کی محبت، اس کی ذات مقدم ہوگی، تو پھر جستجو یہی رہے گی کہ کہیں جہاں ایسا عمل اور ایسا پہلو نصیب ہو جس میں اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، تو بندہ اسی جستجو میں اور انہی اعمال کی تکمیل میں زندگی بسر کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ یہ جذبہ محبت کا لے کر پیدا ہوا، آ کے اس نے کہیں سے ڈھونڈا نہیں ہے، یہ تخلیقی طور پر اللہ کریم نے ہر بشر میں یہ جذبہ محبت کا، یہ جذبہ ماننے کا، ایک ایک عبادت گزار ہونے کا اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جہاں پیدا ہوا، جو گرد و پیش ہے، جو وہ چاہتا ہے، جب وہ قوت نافذہ ذاتی تک پہنچتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے، کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، استعداد بھی ہے اور ہر طرح کے حالات بھی. لیکن زندگی ہی ثابت کرتی ہے کہ غلط بات اور غلط عمل کہیں کسی درجے کا سکھ نہیں دیتا. تو وہ عمل جس کی ابتدا ہی دکھ کی نتیجے میں نصیب ہو رہی مل رہی ہو، تو وہ اخری حیات کی کامیابی تک کیسے ہم کنار کر پائے گا؟ تو اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے ملائکہ صف در صف ہوں گے. حساب کتاب کو جو مخلوق پیش ہو رہی ہے، ہمارے پاس اس کا عدد نہیں ہے، اور اس شمار میں لگ جائیں تو سر گھوم جائے گا کہ یہ کتنی تعداد ہے. اس لیے کہ موجود تعداد کو دیکھ لیں، انسان کتنے ارب ہیں، یہ جو چرند پرند ہے یہ کتنے کھرب ہیں، ایک چونٹیاں جو زمین پر اللہ نے پیدا فرمائی یہ بھی اس کی مخلوق ہے، ان کی تعداد کتنی ہے. ہر شے نے پیش ہونا ہے، تو ہر شے صرف وہ نہیں کہ آج کے اس وقت میں جب سے پیدا ہوئی ہے جب تک اس جہان فانی کی فرصت ہے، اس میں جو کچھ پیدا ہوگا، جسے اللہ نے حیات بخشی، جسے اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے حضور پیش ہو. تو سمجھ نہیں آتی اس تعداد کی کہ یہ کتنی ہوگی، لیکن اس کے حضور جب پیش ہوگی تو جو کچھ قطار اس کے گردا گرد ہوگی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ آتی ہے کہ وہ بے حساب ہوگی جو مخلوق اس کے گردا گرد ہوگی. اللہ کریم، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ کریم کے لشکر جو انہیں اللہ ہی جانتا ہے، ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. اتنی بڑی مخلوق جس کی کوئی اندازہ نہیں ہے، جس کا عدد قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ ہی اپنی فوج کو جانتا ہے، اپنی مخلوق کو جانتا ہے، تو اس کی تعداد زائد اور یہ جو ہمارے شمار ہیں، یہ سارے کے سارے کم ہو جائیں گے. اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بحثیت سالک آنا نصیب ہوا، بحثیت سالک یہاں سے تربیت کرنا نصیب ہو رہی ہے، تو اس وقت کا قیمتی جانتے ہوئے اپنے ہر وقت کو، اپنے ہر تربیتی جو حصہ ہے اس سے استفادہ کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو تربیتی نصاب ہے یا تربیتی انداز ہے اس کے مطابق یہ وقت بسر ہو. خانہ خدا میں وقت نفلی معتکف کی حیثیت سے، مسجد کا احترام، قرآن کریم کا احترام، جو دین پڑھایا جا رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے اور جو پڑھا رہا ہے جنہیں پڑھا رہا ہے، ہر پہلو سے ایک احترام ہے، ایک اخلاق ہے. چونکہ یہ رشتہ اللہ کے نام پر ہے، یہ رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، یہ رشتہ قرآن کریم کے حکم پر ہے، تو جو اصول و ضوابط ہیں پھر وہ بھی درکار ہے. آج ہمیں بے شمار جو ہمارے اندر خرابیاں کی جاتی ہیں، ہم ہیں کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لیکن جو تصور ہمارا بنا دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے. ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہیں جو ہمیں اپنی مرضی سے ہماری صورت دکھانا چاہتے ہیں. وہ جو ادیان باطلہ میں ہیں، وہ اخلاق وہ دکھاتی ہیں جو قرآن و سنت کی مطابقت رکھتے ہیں، اور ان اعلی اخلاق کو مخلوق کو دکھا کر اپنی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری تو میراث ہے. تو بندے مومن کو اعلی اخلاق کا حامل ہونا چاہیے. اس کی محبت کی بات ہو یا تلخی کے پہلو، ہر شے جو ہے وہ بیان ہے، ہر شے کا حدود و قیود ہیں، اس کے مطابق جو ہے زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، تعفن سے بچتا ہے بندہ. تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو اس نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کے نام اور اس کی محبت میں صرف ہو. یہی جستجو کہ زندگی کی ہر راہ اور ہر ڈگر میں یہی جستجو نصیب رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ پائے. اللہ کریم ہمارے معاشروں میں بھی وہ خوبصورتی عطا فرمائے جو مومنین کے معاشروں میں ہے، اللہ کریم حرمت کے مہینوں کی حرمت عطا فرمائے، اور یہ جو وقت ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ بسر ہو رہی ہے، اللہ کریم اس فرصت کا اس درجے کا احساس عطا فرمائے کہ ہماری زندگی مثبت تبدیلی آئے، زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا ہو. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.